بدھ 28 فروری کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. افغان صدر نے طالبان کو سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کرنے کی پیشکش کر دی. یہ کس حکمت عملی کا حصہ ہے؟
طالبان پر لڑائی کے ذریعے پریشر بڑھائی جا رہی ہے اور انہیں پیس ٹاکس کا آفر بھی, یہ دروازہ بھی کھلا ہے آپ کے لیے.
تفصیلاً یہ موضوع سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کو امن مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں 16 سال سے جاری لڑائی کو ختم کرنے کے لیے آگے چل کے افغان طالبان کو باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے. افغان صدر نے یہ بات کابل پروسیس کے نام سے جاری اجلاس میں کہی جس میں 25 مختلف ممالک اور تنظیمیں شریک ہیں. افغان صدر نے جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کی تجاویز بھی پیش کی. افغان صدر کہہ رہے ہیں ہم یہ پیشکش کسی قسم کی پیشگی شرائط کے بغیر کر رہے ہیں تاکہ امن معاہدے کی جانب پیش رفت ہو سکے. میں طالبان ان کی قیادت سے کہتا ہوں کہ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ امن کو تسلیم کر لیں, باوقار امن کو. اس ملک کے حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ مل کر چلیں. یہ ملک جو ہماری قربانیوں اور جدوجہد کا پھل ہے. یہ تھے افغان صدر اشرف غنی. امریکی فوج کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کے حصول کے لیے پاکستان نے اپنی سرزمین پر چند مثبت اقدامات کیے ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے. احوال سنیے عبید ملک سے.
امریکی فوج کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل کا کہنا ہے کہ خطے میں امن اور افغانستان میں کامیابی کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون اور گہرے تعلقات بہت اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ فی الحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعتماد کی کمی نہیں, کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی ایک لمبی تاریخ ہے, لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تازہ بات چیت کے بعد امریکہ کو مثبت اشارے ملے ہیں. امریکی کمانڈ کے سربراہ نے یہ بیان منگل کو کانگریس کی دفاعی کمیٹی کی انتہا پسندی سے جڑے خطرات پر ہونے والے اجلاس کے دوران دیا.
اقوام متحدہ کے افشا ہونے والی دستاویز کے مطابق شمالی کوریا شام کو ایسا ساز و سامان بھیج رہا ہے جو کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہو سکتا ہے. تفصیلات سنیے ذیشان حیدر سے.
اقوام متحدہ کے ماہرین کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ کے مطابق اس سامان میں تیزاب کی مدافعت رکھنے والی ٹائلیں, والز اور پائپ شامل ہیں, اور شمالی کوریا کے میزائل ماہرین کو شام میں اسلحہ بنانے والے کارخانوں میں دیکھا گیا ہے. شامی حکومت نے مبینہ طور پر اقوام متحدہ کے پینل کو بتایا ہے کہ ملک میں جو بھی شمالی کوریائی باشندے ہیں وہ سپورٹس اور ایتھلیٹکس سے کوچ ہیں. یہ الزامات شامی افواج کی جانب سے کلورین گیس کے استعمال کے تازہ الزامات کے بعد سامنے آئے ہیں, جبکہ شامی حکومت ان کی تردید کرتی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ ابھی جاری نہیں ہوئی ہے.
شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں عارضی جنگ بندی کے دوسرے روز بھی شامی حکومت کی حامی فورسز اور باغی جنگجوؤں کے درمیان لڑائی جاری رہی. حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی کا دورانیہ شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی حکومت کی جانب سے فضائی حملے دوبارہ شروع ہو گئے, جبکہ روس کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کی جانب سے جاری شیلنگ کے باعث انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راستے کھولنا ناممکن ہو گیا. باغیوں نے روسی الزام کی تردید کی ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کے جنازوں کو اب سیکیورٹی رسک سمجھا جا رہا ہے. وادی میں خفیہ پولیس نے شدت پسندوں کے جنازوں میں عوامی شرکت پر قدغن کی سفارش کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ ان جنازوں کے دوران نوجوانوں میں انتقامی جذبات بھڑکتے ہیں اور وہ ہتھیار اٹھانے کی ٹھان لیتے ہیں. تفصیلات ثنا گلزار سے.
جنازوں میں شرکت پر پابندی ابھی باقاعدہ سرکاری پالیسی نہیں ہے اور نہ اس بارے میں کوئی اعلان ہوا ہے. تاہم اس حوالے سے کشمیر میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے. جنوبی کشمیر کے اضلاع میں عسکریت پسندوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا نہ صرف بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ مذہبی امور میں حکومت کی مداخلت ہے.
امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کی وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کلیئرنس کا درجہ گھٹا دیا گیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں طاہر عمران.
امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اب ٹاپ سیکرٹ سیکیورٹی بریفنگز کا حصہ نہیں بن سکیں گے. امریکی آن لائن اخبار پولیٹیکو کا کہنا ہے کہ کشنر کو جمعے کو اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا. پولیٹیکو نے کشنر کے وکیل کے حوالے سے بتایا کہ اس سے کشنر کو صدر کی طرف سے سونپی جانے والی اہم ذمہ داریوں پر روبا عمل ہونے کی صلاحیت پر فرق نہیں پڑے گا. یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب وائٹ ہاؤس خفیہ معلومات تک رسائی کو زیادہ سخت بنا رہا ہے.
لندن اور یورپی یونین کے درمیان برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے حوالے سے قانونی طریقہ کار پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے کو برسلز اپنی مرضی سے لے کر آگے چلنا چاہتا ہے۔ بالی ووڈ ایکٹریس سری دیوی کی آخری رسومات ممبئی میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی ہیں۔ سری دیوی کے آخری دیدار کے لیے دن بھر ان کے فینس کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملیں۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیر بین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں آج افغان صدر کے اس بیان کی بات سے جس میں انہوں نے افغان طالبان کو سیاسی دھارے میں آنے کی پیشکش کی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بین الاقوامی امن کانفرنس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو ایک باقاعدہ سیاسی طاقت تسلیم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ ان کے بقول یہ اقدام بغیر پیش کی شرائط کے لیے کے لیا گیا ہے اور یہ امن کوششوں کی کامیابی کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
کابل میں جاری ایک علاقائی کانفرنس کے دوران افغان صدر اشرف غنی نے امن مذاکرات کا طریقہ کار بتایا ہے جو ان کے بقول ملک میں امن لائے گا۔ انہوں نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا جس کے بعد طالبان ایک سیاسی جماعت بن کر انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے طالبان قیدیوں کی رہائی کی بھی پیشکش کی۔
مک دولاندیز لکم مخکنی قید او شرط پرتا
ہم یہ پیشکش کسی قسم کی پیشگی شرائط کے بغیر کر رہے ہیں تاکہ امن معاہدے کی جانب پیش رفت ہو سکے۔ میں طالبان اور ان کے رہنماؤں سے کہتا ہوں کہ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ امن کو تسلیم کریں، باوقار امن کو۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ مل کر چلیں، وہ ملک جو ہماری قربانیوں اور جدوجہد کا ثمر ہے۔
صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ اس پیشکش کے جواب میں عسکریت پسندوں کو افغانستان کی حکومت اور آئین کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ نقطہ ماضی میں امن مذاکرات کی کوششوں کا لازمی جزو رہا ہے۔ ادھر طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ اپنی قیادت کی جانب سے اس نئی پیشکش پر رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ افغان ممبر پارلیمان فوزیہ کوفی کہتی ہیں کہ امن مذاکرات کی پیشکش اس سے پہلے بھی کی گئی تھی لیکن طالبان نے تشدد کی کارروائیوں کو نہیں روکا تھا۔
طالبان ایسی حکومت سے کبھی بات نہیں کریں گے جو اس قدر منقسم ہے، جن میں امن پر اتفاق رائے ہی نہیں۔ ہمیں اندرونی طور پر امن کے حوالے سے سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ہمیں متفقہ طور پر ایک ایسی تعریف دینا ہوگی کہ امن کا مطلب کیا ہے، کیونکہ افغانستان میں بڑی تعداد میں سیاسی اور نسلی گروہ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ صدر غنی کی طالبان کے لیے اس فراخ دلانہ پیشکش کا مطلب دراصل افغانستان میں دوسرے گروپوں کو مرکزی دھارے سے الگ کرنا ہے۔
اس سے قبل پیر کو طالبان نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں تاکہ 16 سال سے جاری جنگ کا حل نکالا جا سکے۔ تاہم اس بیان میں یہ نہیں کہا گیا کہ آیا مذاکرات افغان حکومت کے ساتھ بھی ہوں گے یا نہیں۔ اگرچہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغان حکومت کا اس عمل میں شامل ہونا لازمی ہے۔ افغانستان امن کانفرنس کے دوسرے دور کی میزبانی کر رہا ہے جس میں 25 ممالک اور تنظیمیں شامل ہیں۔ اس کانفرنس میں انسداد دہشت گردی اور تنازعات کے حل کے لیے لائے عمل پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔
تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اور صدر اشرف غنی نے پیشکش تو کر دی ہے کہ افغان طالبان اب سیاسی دھارے میں آ جائیں اور بات چیت کے بعد ان کو سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن طالبان اس پیشکش کو کس طرح دیکھیں گے؟ اس پر میں نے بات کی بی بی سی افغان سروس کے ہمارے ساتھی داؤد اعظمی سے۔
طالبان تو پبلکلی یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو لڑائی ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے، لیکن ان کا ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے بات کرے، کیونکہ ان کے مطابق افغان حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، اصل اختیار امریکہ کے پاس ہے۔ لیکن امریکہ اور افغان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے، آپ دونوں بیٹھ جائیں اور کوئی حل نکالے اور ہم اس کے ساتھ متفق ہیں۔
لیکن آپ اس کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ یہ صدر اشرف غنی نے یہ پیشکش اس وقت کیوں کی ہے؟
ٹائمنگ بہت اہم ہے، کیونکہ جب سے امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت آئی ہے، افغانستان میں ہوائی حملے اور امریکہ کی جو کاروائیاں ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں، تو طالبان پر ایک قسم سے پریشر بڑھ گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے طالبان کے حملے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور خطرناک تر ہو گئے ہیں، تو اصل میں لڑائی بڑھ رہی ہے افغانستان میں، اور جو اوور آل سچویشن ہے وہ پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو لڑائی بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف سے جو رائیولریز ہیں، جو رقابتیں ہیں ہمسائے ملکوں کے درمیان یا ریجنل ملکوں کے درمیان، وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور امریکہ کے ساتھ جو ٹینشنز ہیں پاکستان کے، ایران کے اور روس کے، تو ان کا بھی ایک منفی اثر ہو رہا ہے افغانستان کے حالات پر۔ تو اس بنا پر ٹائمنگ اہم ہے، اور اس لیے بھی کہ امریکہ اور افغان حکومت کو یہ احساس ہے کہ لڑائی کے ذریعے طالبان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اور لڑائی کے ذریعے اور افغانستان کے مسئلے کا حل فوجی نہیں ہے۔ تو اصل میں اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک طرف سے طالبان پر لڑائی کے ذریعے اور ملٹری آپریشنز کے ذریعے پریشر بڑھائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے انہیں پیس ٹاکس کا آفر بھی ہوتا جا رہا ہے کہ یہ دروازہ بھی کھلا ہے آپ کے لیے۔
ویسے داؤد، ماضی میں بھی طالبان سے بات چیت کی کوششیں ہوئی ہیں لیکن ناکام ہوئی ہیں، تو اب کیوں یہ سمجھا جائے کہ یہ عمل کامیاب ہو سکے گا؟
وجوہات تو بہت ہیں، لیکن طالبان کو بھی یہ احساس ہے کہ یہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت پر قبضہ کر لے یا افغان حکومت کو گرائے۔ انہوں نے پچھلے چند سالوں میں بہت کوشش کی کہ بڑے شہروں پر قبضہ کر لے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور ٹرمپ کی جو نئی حکمت عملی ہے اس کے بعد سے طالبان کی کیجولٹیز بھی بہت بڑھ گئی ہیں، ان پر ہوائی حملے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو افغانستان میں جو لڑائی ہے وہ ایک سٹیل میٹ کی حالت میں ہے، کوئی سائڈ بھی جیت نہیں رہا۔
یہ تھے بی بی سی افغان سروس کے داؤد اعظمی۔ اور افغانستان میں امن کے عمل کے حوالے سے پاکستان سے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، امریکہ کی جانب سے بھی اور افغان حکومت کی جانب سے بھی، کہ وہ طالبان کے ساتھ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئے۔ لیکن اب پاکستان کا افغان طالبان پر کتنا اثر رسوخ ہے؟ یہی سوال میں نے پوچھا دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد سے۔
جو اثر رسوخ اختر منصور کی ہلاکت سے پہلے تھا وہ ابھی نہیں رہا ہے، جب سے ان کو امریکی ڈرون حملے میں ان کو حملہ کیا گیا اور ان کو ہلاک کیا گیا، تو اس وقت کے بعد جو طالبان کی جو قیادت ابھری ہے سامنے، اس میں جو منصور گروپ ہے، جو اساکزئی ہیں اس پورے تحریک میں، وہ حاوی ہو گئے ہیں۔ وہ زیادہ تر منتقل ہو گئے ہیں ہلمند کے صوبے میں، اور ان کے اوپر پاکستان کا اثر رسوخ ابھی وہ نہیں رہا، بلکہ وہ پاکستان کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ جو اختر منصور کی ہلاکت ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا۔ تو پاکستان کا ہے کچھ اثر رسوخ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل اثر رسوخ ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر پاکستان ان کو کوئی ان کے اوپر یہ لازم کر دے یا ان کو یہ کہے کہ اور ایلس، یا ہم اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ میرے خیال میں پاکستان کے پاس وہ ابھی آلہ موجود نہیں ہے کہ جس سے ان کو دبایا جا سکے۔ بلکہ ان کا جو کمیشنوں نے نظامی ہے اور یا ملٹری کمیشن جو ہے، اس کے جو صدرا ہیں ابراہیم صدر، وہ اس وقت ہلمند صوبے میں ہیں۔ تو اگر آپ تشدد کی سطح کو نیچے لانا چاہیں یا کوئی اور اس طرح کی، جیسے اشرف غنی صاحب نے بات کی، تو وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیا اثر رسوخ ہوگا؟
اچھا، یہ جو آج افغان صدر اشرف غنی نے جو پیشکش کی ہے کہ طالبان کو ایک براہ راست پیشکش کی ہے کہ ان کو سیاسی مین سٹریم میں لے کے آیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ان کو الیکشن میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے، اس کو پاکستان میں کیسے دیکھا جائے گا آپ کے خیال میں؟
میرے خیال میں پاکستان کو اس کو مثبت طریقے سے دیکھا جائے گا کہ پاکستان تو یہ پچھلے جو مری مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ بھی پاکستان کے اثر رسوخ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک شروع ہوا تھا، اور وہ اس کی جو خبر ملا عمر صاحب کے وفات پائے جانے کی جو خبر تھی اس نے اس کو تعطل ڈال دیا اس میں. تو پاکستان میرے خیال میں اس کی خیر مقدم کرے گا کہ افغانستان میں اگر طالبان جو ہے وہ افغان انتظامیہ کے ساتھ ایک بامقصد بات چیت میں بیٹھ جائے، میز کے اوپر بیٹھ جائے، اور افغانستان کے جو یہ مسئلہ ہے اس کا ایک سیاسی حل نکالا جائے اور طالبان کو مین سٹریم کیا جائے، وہ افغان سیاست میں حصہ دار ہو جائیں، تو میرے خیال میں پاکستان کے اس میں فائدہ ہے.
تو کوئی تحفظات نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟
نہیں، میرے خیال میں اس میں تو تحفظات نہیں ہوں گے، کیونکہ طالبان کے اچھے تعلقات رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ ان کے ایسے جو شورا میں افراد ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے خوشگوار تعلقات ہیں. تو اگر وہ افغان انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں اور افغانستان کی سیاست میں حصہ دار بن جاتے ہیں تو پاکستان تو یہ اس کو اس نظر سے دیکھے گا کہ جو پاکستان کے حمایت یافتہ گروپ ہیں وہ افغانستان میں حکومت میں آئیں گے، اور جو پاکستان کی تشویش ہے کہ وہاں پر ایران کا یا ہند کا جو ایک اثر رسوخ ہے موجودہ افغان انتظامیہ میں اس کو کم سے کم کیا جائے اور پاکستان کی بھی کچھ حمایتی وہاں پر موجود ہوں.
یہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد، جو کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ملٹری اتاشے بھی رہ چکے ہیں. ادھر امریکی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کے حصول کے لیے پاکستان نے اپنی سرزمین پر چند مثبت اقدامات کیے ہیں، جس سے بقول ان کے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے. سنیے واشنگٹن سے ارم عباسی کی رپورٹ.
امریکی فوج کے سربراہ نے یہ بات منگل کو کانگریس کی دفاعی کمیٹی کی انتہا پسندی سے جڑے خطرات پر ہونے والی میٹنگ کے دوران کہی. ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن اور افغانستان میں کامیابی کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون اور گہرے تعلقات بہت اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ فی الحال یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اعتماد کی کمی نہیں، کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی ایک لمبی تاریخ موجود ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کی تازہ بات چیت کے بعد انہیں پاکستان کی جانب سے مثبت اشارے ملے ہیں. کانگریس کی کمیٹی کو بریفنگ کے دوران ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے چند خوشائن اقدامات لیے ہیں جن سے پاکستان کے صحیح سمت میں آگے بڑھنے کے مثبت اشارے مل رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خطے کے لیے بدلتی پالیسی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حکومتی اقدامات فیصلہ کن تو نہیں مگر مثبت ضرور ہیں. امریکی فوج کے سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب امریکہ نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ مل کر پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں ڈالنے کی اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں. مالی پابندیوں کی یہ لسٹ ان ملکوں کے لیے بنائی جاتی ہے جو انتہا پسندوں کو حاصل مالی امداد روکنے میں ناکام رہتے ہیں. اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کے نائب پریس سیکرٹری راج شاہ نے کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کی تشویش کسی حد تک تو تسلیم کر رہا ہے مگر صدر ٹرمپ پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. خیال رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت مزید کشیدگی پیدا ہوئی جب اس سال کے شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف سخت لہجہ اپناتے ہوئے ایک ٹویٹ کی، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے انتہا پسندوں کے خلاف دوہری پالیسی اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے امریکہ نے فوجی امداد بند کرنے کا اعلان کیا تھا. منگل کو امریکی فوج کے سربراہ نے اجلاس کے دوران مزید کہا کہ امریکہ کی پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی سے مدد مل رہی ہے جبکہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کی ان کی کوششیں بھی کامیاب ہو رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان پر واضح کیا ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اعتماد کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رہے، کیونکہ پاکستان ایک اہم کھلاڑی ہے. کانگریس کی اس بریفنگ کے بعد امریکی جنرل واٹل نے کمیٹی کو بند کمرے کے اجلاس میں بھی امریکہ اور دنیا کو لاحق سیکیورٹی خطرات پر بریفنگ دی. ارم عباسی، بی بی سی، واشنگٹن.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں شدت پسندوں کے جنازوں کو اب سیکیورٹی رسک کہا جا رہا ہے. وادی میں خفیہ پولیس نے شدت پسندوں کے جنازوں میں عوامی شرکت پر قطغن کی سفارش کرتے ہوئے دلیل یہ دی ہے کہ ان جنازوں کے دوران نوجوانوں میں انتقامی جذبات بھڑکتے ہیں اور وہ ہتھیار اٹھانے کی ٹھان لیتے ہیں. سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
2016 میں جب برہان وانی ایک تصادم میں مارے گئے تو سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ برہان مرنے کے بعد زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے، اور ہوا بھی وہی۔ برہان کی ہلاکت کے بعد شدت پسندوں کے جنازوں میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، اور اکثر اوقات ان جنازوں کے دوران کئی نوجوان روپوش ہو کر شدت پسندوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ پولیس کی خفیہ ونگ نے حکومت سے کہا ہے کہ جنازوں کے ایسے جلوس تشدد پسندی کو فروغ دینے کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا ان پر قدغن لگانا ضروری ہے۔ اس بارے میں حکومت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، تاہم عوامی حلقوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔
ریلیجس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے یہ انٹرفیرینس ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جو یہاں کی گورنمنٹ ہے وہ یہاں کے لوگوں کے دل جیتنے کے بجائے ایسے قدم لے رہی ہے جس وجہ سے لوگوں کو نفرت ہو رہی ہے دن بدن گورنمنٹ کی، بجائے وہ کلوز آنے کے بجائے وہ گورنمنٹ سے بہت لائک دور چلے جا رہے ہیں۔ ابھی
پہلے یہ فرسٹریشن میں کہوں گا اس کو کہ زیادہ لوگ کیوں آ گئے، جب کوئی لڑکا شہید ہوتا ہے وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، میرا بھائی خود ملٹنٹ ہے، کل کو وہ شہید ہو جائے گا، کیا اس کے جنازے میں لاکھ لوگ نہیں آ جائیں گے؟
جب بھی کوئی فنرل ہوتا ہے اس ٹائم پہ ان کو جو ریئلٹی ہے، جو ایکچوئل حقیقت ہے، جو گراؤنڈ لیول پوزیشن ہے کشمیر میں انڈیا سے ریلیٹڈ، وہ ان کو سامنے آ جاتی ہے۔
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا نہ صرف بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ مذہبی امور میں حکومت کی مداخلت بھی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم کئی انجمنوں کے اتحاد کوالیشن آف سول سوسائٹیز کے ترجمان خرم پرویز کہتے ہیں کہ ایسا کیا گیا تو نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ خود بھارتی آئین کی خلاف ورزی بھی ہوگی۔
اگر آپ دیکھیں جب برہان وانی مارے گئے 2016 میں، تب سے لے کے آج تک کنسسٹنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے فیونرل پروسیشنز کو کرمنلائز کیا۔ اس رات بھی جب برہان وانی جب مارے گئے، اس کے ایک دن 24 گھنٹے کے اندر جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے ان کے فیونرل پروسیشن میں، ان سب لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، جس کے نتیجے میں 30 کے آس پاس لوگ جو ہے 24 گھنٹے کے اندر مارے گئے۔ لیکن اگر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس سے اب لوگ رکیں گے، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید خوش فہمی ہے۔
خرم مزید کہتے ہیں بھارت نے مقبول بٹ اور افضل گرو کی لاشیں ابھی تک تہاڑ جیل میں قید کر رکھی ہیں، لہٰذا اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ کوئی پالیسی نہیں بلکہ ایک تجویز ہے، لیکن تجویز کے پیچھے دلیل ہے۔ شدت پسند کی لاش کو ایک علامت بنایا جاتا ہے، لاکھوں لوگ نعرے بازی کرتے ہیں اور اس جذباتی ماحول میں چند نوجوان بندوق اٹھانے کی ٹھان لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے میں تشدد کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اسی سب کو روکنے کے لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران اکثر ایسا ہوا کہ کسی شدت پسند کمانڈر کے جنازے میں ہی کئی نوجوانوں نے ٹھان لی کہ انہیں مسلح تشدد کی طرف جانا ہے۔ قابل ذکر ہے 2016 میں 9 جولائی کو جب مقبول مسلح کمانڈر برہان وانی ایک تصادم میں 2 ساتھیوں سمیت مارے گئے تو وادی بھر سے لاکھوں لوگ ان کے آبائی قصبہ ترال کی طرف چل پڑے، لیکن انہیں جگہ جگہ روکا گیا۔ ہجوم نے مزاحمت کی تو ان پر گولیاں چلائی گئیں، جس کی وجہ سے درجنوں لوگ مارے گئے۔ اسی کارروائی کے ردعمل میں ایک طویل احتجاجی تحریک چھڑ گئی، جس کے دوران 100 سے زیادہ نوجوان مارے گئے اور 15,000 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں اکثریت ان کی تھی جو چھروں کے شکار ہوئے۔ چھروں کی وجہ سے سینکڑوں نوجوانوں کی آنکھیں متاثر ہوئیں اور درجنوں ایسے ہیں جو بینائی سے محروم ہو گئے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اس پر میں نے پھر مزید بات کی کشمیر ٹائمز کی مدیر انورادھا بھسین سے۔ ان سے پوچھا کہ عسکریت پسندوں کے جنازوں میں لوگوں کی شرکت پر ایسی پابندی اگر لگا دی گئی تو اس پر عمل درآمد کس طرح سے کیا جا سکے گا؟
ہم جب تک صورت حال نہیں دیکھیں گے، وادی کی ایسی صورت حال ہے کہ کنڈیشن ایسی ہے، جس قسم کے سفوکیٹنگ ایٹموسفیئر میں وہاں پہ آج کل کے نوجوان لوگ یا بچے رہ رہے ہیں، تو ایک کنڈیشن اس قسم کی کریٹ کر دی گئی ہے جہاں اتنا ڈسکنٹینٹ ہے، اتنی فرسٹریشن ہے، اور وہ ایک اہم وجہ ہے کہ ان کا جو پش ہے وہ ملیٹنسی کی طرف چلا جاتا ہے
جی
بچوں کا۔
مطلب یہ کیسے، یہ کس طرح انفورس ہو سکتی ہے پابندی؟ مطلب اس سے اور صورتحال بگڑ سکتی ہے،
بیک فائر بھی ہو سکتا ہے، ان وے بیک فائر بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو دیکھنا تو کب چاہیے تھا، یہ ہم جب اخباروں پبلش کر رہے تھے 2010 کے بعد سے، جب دھیرے دھیرے یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز بڑھ رہی تھی اور ان ریسپانس ٹو دیٹ لوگوں کی فرسٹریشن بھی بڑھ رہی تھی، اس وقت دھیرے دھیرے جو ملٹنٹس کے جنازے تھے ان میں جو شرکت تھی وہ اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور مجھے یاد ہے ہم نے 2012 کے بعد کامنٹ بھی لکھنا شروع کیا کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اور وچ آر سائنس کہ لوگ جو ہے جو ینگر جنریشن ہے ان کا رجحان جو ہے وہ ملٹنسی کی طرف بڑھ رہا ہے
جی،
تو یہ اس کا انڈیکیشن تھا۔ یہ اس وقت ٹریٹ کرنا چاہیے تھا कि आप ऐसे कोई सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाते, कोई बातचीत का ऐसा जरिया शुरू करते, कोई कंड्यूसिव एटमोस्फियर प्रोवाइड करते जहां पे कि यूथ गन की तरफ जाने की बजाय कोई बातचीत में अपने यकीन रखते।
ये थी जम्मू से कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन, जो उस मुजवज़ा पाबंदी पर बात कर रही थी जो हुकाम अस्करियत पसंदों के जनाजों में लोगों की शिरकत पर लगाने का सोच रहे हैं। उधर पाकिस्तान के शहर सरगोधा में 35 अफराद में एचआईवी और एड्स की तस्दीक हो चुकी है और मकामी महकमा सेहत को खदशा है कि यह तादाद मज़ीद बढ़ेगी। तफसील सुनिएगा प्रोग्राम में आगे चलकर। सरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ख्वातीन अपनी खुद की गाड़ी रखने या चलाने की इस्तेआत रखती हैं, इसलिए एक बड़ी तादाद बसों और रिक्शों का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब मुल्क में गिनती की ख्वातीन मुआशरती रिवायात को चैलेंज करते हुए मोटर साइकिल चला रही हैं। बीबीसी उर्दू इस पूरे हफ्ते पाकिस्तानी ख्वातीन बाइकर्स की कहानियां पेश कर रहा है जिन्होंने मोटर बाइक को अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल किया है। इन कहानियों को आप बीबीसी उर्दू के टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स में देख और सुन सकते हैं और इसके अलावा आप सीरीज को बीबीसी उर्दू की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हैशटैग है बीबीसी उर्दू विमेन बाइकर्स। सीरीज फॉलो जरूर कीजिएगा। और अब खेलों की खबरें सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज मर्दों की एक रोजा मैचों की रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें इंडिया सर फहरिस्त है। ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक जनूबी अफ्रीका दूसरे और इंग्लैंड की टीम तीसरे नंबर पर है। अलबत्त पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नंबर छठा है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक ही मैच होगा जो कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में रात 9 बजे शुरू होगा। आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाने वाला दूसरा एक रोजा मैच इंग्लैंड ने 6 विकेटों से जीत लिया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 223 रन बनाए। इस हदफ को इंग्लैंड ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले एडिशन में स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम के बाद मौतल होने वाले क्रिकेटर शाहजेब हसन पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है और 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने उन पर खिलाड़ियों को उकसाने और बुकियों से राब्तों को रिपोर्ट न करने का इल्जाम लगाया था। आलमी नंबर 2 टेनिस स्टार राफेल नडाल अपनी कुल्हे की तकलीफ की वजह से मैक्सिकन ओपन से बाहर हो गए हैं। इस तकलीफ की वजह से वो जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी बाहर हुए थे। और फुटबॉल में 2 तारीखी फतूहात हुई हैं। फुटबॉल के एफए कप में स्वांसी सिटी शेफील्ड को 2-0 से शिकस्त देकर एफए कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है।
गोलकीपर स्टेज इन हिज लाइन डायर थ्रू द लेग्स ऑफ कैमरन डॉसन स्वांसी लीड 2-0।
स्वांसी सिटी 1964 के बाद से पहली मर्तबा एफए कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, जबकि स्पेनॉल ने स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड को 10 सालों के बाद पहली मर्तबा शिकस्त दी है। स्पेनॉल की जानिब से वाहिद गोल मोरिनो ने खेल के पहले हाफ में स्कोर किया। और स्नोकर में 2018 वेल्श ओपन बर्तानिया के शहर कार्डिफ के मोटर पॉइंट एरिना में जारी है। गुज़िश्ता बरस ये टूर्नामेंट स्टुवार्ट बेंगहम ने जीता था जिन्होंने जुड ट्रम्प को 8-0 में 9 पॉइंट से हराया था।
खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल्ला फारूकी से। पाकिस्तान में सरगोधा के एक गाँव में 35 अफराद में एचआईवी एड्स की वायरस की तस्दीक हो गई है। हुकाम को खदशा है कि यह तादाद और भी बढ़ सकती है। इस सारी कहानी की तफसील सुनिएगा प्रोग्राम में आगे चलकर। इस वक्त सरबीन के निस्ब पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का। सुनिए नादिया सुलेमान से।
अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान को अमन मुजाकरात की दावत देते हुए कहा है कि अफगान तालिबान को बाकायदा एक सियासी जमात के तौर पर भी तस्लीम किया जा सकता है। امریکی فوج کے سربراہ جنرل یوسف ووٹل نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کے حصول کے لیے پاکستان نے اپنی سرزمین پر چند مثبت اقدامات کیے ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں عارضی جنگ بندی کے دوسرے روز بھی شامی حکومت کے حامی فورسز اور باقی جنگجوؤں کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ لندن اور یورپی یونین کے درمیان برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا کے حوالے سے قانونی طریقہ کار پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اسے انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی میں بحال کر دیا گیا ہے۔ روس کے کھلاڑیوں نے ممنوع ادویات کے استعمال کے الزام کے باعث سرمائی اولمپکس میں آزاد حیثیت میں حصہ لیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی نادیہ سلمان سے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر سرگودا کے ایک گاؤں میں ایچ آئی وی اور ایڈز کی وائرس کی موجودگی کی اطلاع پر حال ہی میں 2700 سے زیادہ افراد کے خون کے نمونے لے گئے تھے۔ اب تک موصول ہونے والے نتائج کے مطابق ان میں سے 35 افراد میں ایچ آئی وی اور ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ مقامی محکمہ صحت کے کو خدشہ ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھے گی۔ نامہ نگار عمر دراز کی اس بارے میں رپورٹ سنیے۔
ایچ آئی وی ایڈز کیا ہے، کتنی مہلک ہے، انہیں نہ تو پہلے اس کا علم تھا اور نہ ہی شاید آج اس کا اندازہ ہے۔ سرگودا کا ایک نواحی گاؤں کوٹ عمرانہ ہے، جہاں حال ہی میں درجنوں افراد میں یہ بیماری تشخیص ہوئی ہے۔ یہ ماں باپ اور ان کی 4 سالہ بیٹی بھی انہی افراد میں شامل ہے۔
میں نے بھوک نہیں لگتی، میں بھی آتی آس پتا نہیں من کی نو کو سب، میں بھی تو چیک کرایا تھا کہ نا ایڈ تا ٹی وی بھی دسی نا گوجر کان بھی دسیا نا، میرے کو 2 بچے تے 1 بچی ہے ساڈے کو۔ ہاں جی بچی نے بچی چیک کرایا، بچے ٹھیک نا۔
کوٹ عمرانہ اور ملحقہ علاقوں سے ایچ آئی وی کے 32 کیس سامنے آنے پر گزشتہ برس اکتوبر میں تشخیصی کیمپ لگایا گیا تو 16 مزید کیس سامنے آئے۔ سال کے آخر تک یہ تعداد 58 ہو گئی، جبکہ مقامی محکمہ صحت کے مطابق سن 2008 سے 2017 تک سرگودا سے 931 ایچ آئی وی کے کیس سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 50% ایڈز کے مریض ہیں۔
یہ بیماری یہاں تک کیسے پہنچی اور اس حد تک کیسے پھیل گئی، یہ سوالات تاحال جواب طلب ہیں۔ تاہم سوال یہ بھی ہے کہ اب اس کے مزید علاقوں تک پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
سرگودا میں محکمہ صحت کے حکام کا ماننا ہے کہ کوٹ عمرانہ میں اس وائرس کو متعارف کروانے والا شخص ایک جعلی ڈاکٹر تھا، جس کی موت تقریباً 1 برس قبل ایڈز ہی کے باعث ہوئی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سرگودا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے خصوصی میڈیسن یونٹ کے انچارج ڈاکٹر سکندر حیات نے بتایا کہ عطائی ڈاکٹر کے علاوہ گاؤں کے حجام بھی اس بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بنے۔
وہاں پہ ایک کویک تھا، حاجی اللہ دیتا اس کا نام تھا، بائی پروفیشن نائی تھا، بالکل ہی مڈل پاس تھا، اور وہ ایک ہی سرنج سے ملٹیپل انجیکشن لگاتا تھا۔ وہاں لوگوں سے سروے کرنے میں پتہ چلا کہ وہ گاؤں میں سیکشولی بھی بڑا ایکٹیو تھا اس میں۔ اور دوسری امپورٹنٹ ریزن، وہاں کے جو نائی ہیں، باربرز ہیں، وہ اس طرح سے شیو کرتے ہیں۔
محکمہ صحت کے حکام کو خدشہ ہے کہ سرگودا میں دریائے جہلم اور چناب کے کناروں پر اور موٹر وے کے دونوں اطراف واقع دیہاتوں میں ایچ آئی وی ایڈز کا وائرس موجود ہو سکتا ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے جلد نمونے حاصل کرنے کا عمل شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ تاہم اس دوران اس وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ واضح نہیں ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، سرگودا۔
اور اسی بارے میں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے پنجاب کے وزیر برائے بنیادی صحت خواجہ عمران نذیر سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سرگودا کے ان دیہات تک یہ وائرس کیسے پہنچا اور اتنے بڑے پیمانے پر کیسے پھیلا۔
2-3 جو مین وجوہات ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمیں یہ فیل ہوا کہ یہاں پر کویکری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم نے اس کویکس جو ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی سٹارٹ کیا، اور اس تمام ایریا سے الحمدللہ کویکس کو آلموسٹ ہم نے الیمینیٹ کر دیا ہے، اور 2700 سے زائد افراد کو अब तक हम जो है वो स्क्रीन कर चुके हैं और उनके जो टेस्ट हैं वो फाइनल रिपोर्ट के लिए पीसीआर रिपोर्ट के लिए इस वक्त लैब्स में पेंडिंग है और इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ में हमारे पास उसकी तमाम डिटेल्स भी आ जाएंगी। लेकिन शुनीद और शक हमें यही है कि बहरहाल 2700 में से भी उसी परसेंटेज के हिसाब से जो है वो मुझे शक है कि पेशेंट खुदा ना खास्ता निकलेंगे।
जी, इस इलाके में गुर्बत भी बहुत है, ना ही कोई बुनियादी मरकज़ सेहत है, ना ही कोई डिस्पेंसरी है। आरजी मेडिकल कैंप तो आपने लगाया है लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है ना इस मसले का, इन लोगों के लिए हुकूमत कर क्या रही है?
देखिए, एक तो मैं ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि वहाँ पर ना कोई डिस्पेंसरी है और ना कोई बुनियादी सेहत का मरकज़ है। बच्चा कलां बुनियादी सेहत मरकज़ जो है वो 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर वहाँ से वाकया है और वो उस इलाके की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और वहाँ मज़ीद किसी लेबॉरटरी की ज़रूरत और मज़ीद किसी डिस्पेंसरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तमाम लोग वहाँ से BHU से जो है वो मेडिसिन भी लेते हैं और सेहतियाब भी होते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने यहाँ पर एक कैंप लगा रखा है, हमने पंजाब में मोबाइल हेल्थ सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराया है।
लेकिन वहाँ तो लोगों का कहना है कि मुतासर अफराद के इलाज के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है, इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम सामने नहीं आए हैं, ना ही आगही के लिए अभी तक कुछ किया गया है, आप क्या कहते हैं?
मैंने पूरा जो गांव था उसको वहाँ इकट्ठा किया और पूरे गांव के सामने मैंने उनको तमाम एहतियाती तदाबीर के ऊपर भी बात की और उनको जो हमारे स्कूल न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स हैं उनको डिप्यूट किया गया है कि वो लोगों को इससे इसकी अवेयरनेस दें और उसके साथ हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको डिप्यूट किया गया है कि लोगों को इन तमाम चीज़ों की आगाही दें और मैंने उनको एश्योर किया था कि आपका तमाम इलाज मुआलजा जो कि स्टार्ट हो चुका है। देखें, मैं जैसे आपसे अर्ज़ की कि हम उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो खुफिया रखते हैं, तो जब हमने मरीज़ ही खुफिया रखा हुआ है तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि इलाज शुरू हुआ या नहीं हुआ। मैं ज़िम्मेदारी से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके तमाम पेशेंट्स का जो इलाज मुआलजा है वो शुरू किया जा चुका है।
तो क्या आप मुतमईन हैं कि वो सब कुछ किया जा चुका है जो इसके फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है?
मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि फौरी तौर पर वॉर फुटिंग पर हमने एंटी क्वैकरी कैंपेन उस पूरे इलाके की और हमने ना सिर्फ एंटी क्वैकरी कैंपेन स्टार्ट की बल्कि जो हमारा अगर आपके इलम में हो कि हमने हाइपेटाइटिस ऑर्डिनेंस जो है अभी जारी किया है और हाइपेटाइटिस का बिल मंजूर करवाया है जिसके तहत हमने बारबर्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना शुरू की है, सैलोन्स जो हैं उनको रजिस्टर करना शुरू किया है और वो जो शिकायत हुआ करती थी कि बारबर्स जो हैं वो ब्लेड चेंज नहीं करते, बारबर्स जो हैं वो एक ही उस तरह से मुतअद्दिद शेव्स कर देते हैं और जो कि यकीनन बीमारी के फैलने का सबब भी बात बनती थी, हमने उन तमाम बारबर्स को वहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है, उनको लाइसेंसिंग की रजीम में लेकर आ रहे हैं और उस इलाके में प्रायोरिटी से हमने स्टार्ट की है और आज से 1-1.5 हफ्ता के अंदर इंशाल्लाह ये तमाम काम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम कह सकेंगे कि हमने जो अपने तई कोशिश थी वो तमाम कर ली है।
यह थे पंजाब के वज़ीर बराए बुनियादी सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर जो बात कर रहे थे हमारे साथी आलिया नासकी से। और भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में लखनऊ के करीब वाक़ उन्नाव ज़िले में तकरीबन बिल्कुल इसी नौयत का केस सामने आया है। वहाँ भी एक फ़र्ज़ी डॉक्टर पर इल्ज़ाम है कि उसने एक ही सिरिंज से बहुत से लोगों को इंजेक्शन लगाए जिसकी वजह से 50 से ज़्यादा लोग HIV की जद में आ गए। मैंने लखनऊ में सहाफ़ी समीर मिश्र से बात की और पहले पूछा कि ये सब कैसे हुआ और अब हुकूमत क्या कर रही है।
असल में ये सारे लोग जो थे ये तो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे और उसमें वो कोई और क्या एक्शन लेते क्योंकि उन्हें तो पहले पता भी नहीं था कि उन्हें हो क्या गया है। जब धीरे धीरे ये मालूम चला तो उन्हें लगा कि वो इतनी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए हैं और बिना किसी गलती के। हालांकि इसमें कुछ लोग लोगों का एक ओपिनियन ये भी था कि इलाके से बहुत सारे लोग दूसरी जगहों पे जाते हैं, ट्रकों के ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर का काम करते हैं और कई कई दिन बाहर रहते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग बाहर से भी इसको लेकर के आए हों। लेकिन जो शुरुआती इल्जाम लगा वो डॉक्टर पे ही लगा कि डॉक्टर के इंजेक्शन देने से इस तरह से बहुत सारे मरीज आए हैं। फिलहाल तो अभी यही एक एक्शन हुआ है कि डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर से पूछताछ भी की जा रही है कि उन्होंने क्यों लगाया, क्या उनको पता था कि नहीं मालूम था, जो भी सारी चीजें हैं आगे देखिए अभी इस पर और क्या एक्शन होता है। उन लोगों को अभी किसी तरह के मुआवजे का भी कोई ऐलान नहीं किया गया है जो लोग इससे अफेक्टेड हो गए हैं
और कोई आगे ही कोई की मुहिम कोई अवेयरनेस कैंपेन शुरू की होगी हुकूमत ने या नहीं?
ये सब चीजें नॉर्मली जो गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है सभी गाँव में सभी कस्बों में वहां भी चलाया गया था। इसका जो एक आफ्टर इफेक्ट देखा जा रहा है अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई कि जहाँ पे جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں یہ بانگر مئو قصبے کے آس پاس جہاں یہ سب سے زیادہ یہ معاملہ آیا ہے, وہاں کے لوگوں میں ایک شادیاں, اس گاؤں میں لوگ شادیاں کرنے سے بہت ہچک رہے ہیں, چاہے لڑکے کی شادی ہو چاہے لڑکی کی شادی ہو. تو شادیوں میں یہ آیا کہ لوگ ایچ آئی وی نگیٹو ہونے کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں ڈاکٹر, اور اس کے بعد اس کو شادی میں بطور ایویڈینس پروو کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیے ہمارے یہاں سے کوئی بھی ویکتی جو ہے ایچ آئی وی سے انفیکٹڈ نہیں ہے, اس لیے شادی میں کسی طرح کی دقت نہ آئے.
یہ تھے لکھنؤ سے صحافی سمیر آتمج مشر. اور پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے تنظیم کے سیکرٹری اطلاعات سمیت 8 افراد کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. تنظیم کا دعویٰ ہے کہ ان افراد کو 4 ماہ قبل کراچی سے لاپتہ کیا گیا تھا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کا کہنا تھا کہ تنظیم کے سیکرٹری اطلاعات عطا نواز سمیت 8 افراد کو 4 ماہ قبل مبینہ طور پر ریاستی اداروں نے کراچی سے لاپتہ کیا تھا.
یہ چاروں جو انسانی حقوق کے لیے ایک سرگرم تنظیم ہے, اس کے انفارمیشن سیکرٹری نواز عطا, کمسن بچے, آفتاب یونس, الفت الطاف, الیاس بلوچ, فراد انور, ساجد بلوچ, حابد بلوچ کو 4 مہینے مکمل ہو چکے ہیں.
بی بی گل بلوچ نے ثمر پر افسوس کا اظہار کیا کہ تاحال ان کی بازیابی ممکن نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ جہاں پہلے سے لاپتہ کیے جانے والے افراد بازیاب نہیں ہو رہے, وہاں عوام آبی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری رہا.
روز سال رواں سال کے فروری کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز کے مختلف کاروائیوں میں 115 افراد جبری طور پر لاپتہ ہوئے, جبکہ 21 افراد ماورائے عدالت قتل, جن میں کوڈو جاؤ کے ریاشی رفیق ولد روزی شامل ہیں جن کو پورسز نے 2 سال قبل اغوا کیا.
اس موقع پر بلوچ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ بھی موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگر یہاں کے اداروں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی تو لاپتہ افراد کے مسئلے پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رجوع کیا جائے گا.
ہم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم ان مسئلوں کو مطلب انسانی حقوق کی سینٹ کی جو کمیٹی انسانی حقوق کے حوالے سے بنائی گئی ہے اس میں اٹھائیں گے, کیوں نہیں اٹھا رہے, تو ایک تحریری درخواست دوبارہ ہم لوگ دیں گے, اگر پھر بھی اس پر وہ نہیں ہوا تو پھر یہ کیسز ہم لوگ انٹرنیشنل کورٹ لے جائیں گے.
دونوں تنظیموں کے رہنماؤں نے حقوق انسانی کی تنظیموں سے تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبے سندھ میں کچرے کو رہائشی اور صنعتی علاقوں اور خالی جگہوں پر پھینکنے کو جرم قرار دے دیا گیا ہے, جس کی سزا 1 ماہ سے 6 ماہ تک قید ہو سکتی ہے. محکمہ داخلہ نے جسٹس ریٹائرڈ امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں قائم جوڈیشل واٹر کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں یہ حکم جاری کیا. کراچی سے سنیے ریاض سہیل کی رپورٹ.
حکومت سندھ نے ان ہدایات کی روشنی میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے, جس کے تحت کوئی بھی شہری, پھر چاہے وہ میونسپل ملازم ہو, کانٹریکٹر یا عام شہری, کچرا اور فضلہ مختص مقامات کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پر پھینک نہیں سکے گا اور نہ ہی اس کچرے کو آگ لگا کر جلایا جائے گا. محکمہ داخلہ کی جانب سے متعلقہ تھانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان احکامات کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 188 کے تحت مقدمہ درج کریں. اس جرم کی سزا 1 ماہ سے 6 ماہ قید اور 200 روپے سے لے کر 1000 روپے تک جرمانہ ہے. واٹر کمیشن کے رکن شاب اوسو نے بی بی سی کو بتایا کہ پوری سندھ میں صورتحال بری ہے.
پورے سندھ میں کچرا جو ہے وہ عام طور پہ میدانوں میں پھینکا جاتا ہے, فصلوں کے قریب پھینکا جاتا ہے, گاؤں کے قریب پھینکا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے. اور تو اور جو اتنا خطرناک ہاسپٹل کا جو ویسٹ ہے وہ بھی ہم ابھی دیکھ کے آ رہے ہیں, وہاں پہ بھی یہی حالت ہے. ایون لاڑکانہ جیسے شہر میں بھی وہ جو ہے گند وہ باہر پھینک دیتے ہیں, تو اس سے پورا ماحول جو ہے وہ آلودہ رہتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں, بلکہ سندھ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ بیماریاں اسی وجہ سے ہیں.
سندھ میں پینے کے لیے آلودہ پانی کی فراہمی پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے واٹر کمیشن قائم کیا ہے, جو صوبے بھر کی نہروں, واٹر سپلائی اسکیموں, ہسپتالوں کا دورہ کر رہا ہے. شاہب استو کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کا حکم نامہ اس کی ایک کڑی ہے. کراچی میں روزانہ 12,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے. شہر کے مضافات میں ایسے 4 مقامات ہیں جہاں اس کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے, جہاں اس کو آگ لگائی جاتی ہے اور آس پاس کی آبادی اس سے لوہا, تانبا, شیشہ اور پلاسٹک جمع کر کے فروخت کرتے ہیں. کراچی میں شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسن کا ماننا ہے کہ مقدمہ دائر کرنے کے اقدامات کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ صبح سندھ میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس کے پاس اس وقت کراچی کے دو اضلاع سے کوڑا اٹھانے کی ذمہ داری ہے۔ بورڈ کی جانب سے چین کی کمپنی سے کچرا اٹھانے کا معاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ واٹر کمیشن کے رکن شاب استو کا کہنا ہے کہ اس ادارے کے قیام کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ادارہ کراچی کے دو اضلاع میں کام کر رہا ہے اور تیسرے ضلع میں ابھی کام شروع کیا ہے، تاہم سندھ میں کہیں بھی لینڈ فلنگ سائٹ نہیں، جس کی وجہ سے یہ کچرا اس طرح سے پھینک دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسن بھی سالڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آتے۔
پورا کچھ علاقوں میں اٹھنا شروع ہوا ہے، ہاں بیش تر جو کراچی ہے وہاں تو نہیں اٹھتا کچرا، وہ تو ایم سی ہی اٹھائے گی تو اٹھے گا، یا یہ سارا شہر ان کے حوالے کر دیں، اور اگر ان کے حوالے کرتے ہیں تو وہ مہنگا اتنا ہوگا، ایسا کون دے گا؟ اور پھر یہ ساری ری سائیکلنگ انڈسٹری ہے، اس میں بھی کئی لاکھ لوگ امپلائڈ ہیں۔ دین ریکلیمیشن ہے کوڑے سے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی طرح سے پابندی لگائی جائے کہ سمندر سے زمین لی جا رہی ہے، میسو پولیوشن اس کا نتیجہ ہے۔ یہ مسئلے تو بہت بڑے ہیں، جوڈیشل آرڈر سے تو نہیں یہ حل ہو جائے۔
یاد رہے کہ کراچی میں بلدیاتی نظام کے علاوہ 5 کینٹونمنٹ، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی، بندرگاہوں اور سول ایویشن کا اپنا اپنا علیحدہ نظام ہے، اور تمام ادارے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ روایتی قبرستانوں میں اس وقت جگہ نہیں رہی، اسی وجہ سے یعنی شہر کے 6 قبرستانوں پر گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے کراچی میونسپل کارپوریشن نے پابندی عائد کر دی ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ پابندی کے باوجود رشوت کے ذریعے ان قبرستانوں میں تدفین کا عمل اب بھی جاری ہے۔ سنیے کراچی سے سحر بلوچ کی رپورٹ۔
کراچی میں 6 قبرستانوں پر کراچی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے گنجائش نہ ہونے کے سبب پابندی عائد کی گئی ہے۔ ان قبرستانوں میں یاسین آباد، کورنگی نمبر 6، ماڈل کالونی، کالونی گیٹ شاہ فیصل اور پاپوش نگر شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پابندی کے باوجود تدفین کا عمل جاری ہے۔ سینٹرل کراچی میں واقع پاپوش نگر قبرستان سن 1980 سے بھر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں تدفین کی جاتی رہی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاپوش قبرستان کے نگران عبد الواحد بلوچ نے بتایا کہ قبرستان کے باہر کئی بار گنجائش نہ ہونے کا بورڈ بھی لگا چکے ہیں۔
جن کے گھروں میں انتقال ہو جاتا ہے وہ بورڈ کو تھوڑی دیکھتے ہیں یا لوگوں کو تھوڑی دیکھتے ہیں، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میت جو ہے نا قبرستان میں ہی لانا ہے، تو وہ جو اگر ہم نہ کریں گے تو وہ ہمیں مارنے پر بھی تلیں گے، کیونکہ ان کے گھر میں اگر میت ہوا ہے تو ان کا دماغ کہاں کہاں سے کام کرے گا۔ وہ تو آئیں گے، وہ بولیں گے بھائی ہماری قبر ہیں تو ہماری قبروں پہ کرو، تو اسی وجہ سے مجبور ہے، یہ اب بھی چلتا ہے۔
اس وقت نوبت یہ ہے کہ اکثر قبرستانوں میں رشوت بھی چلتی ہے اور پرانی دفن شدہ لاش نکال کر اگلی میت کی جگہ بنا دی جاتی ہے۔ شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسن نے کہا کہ اس وقت قبرستانوں کی روایتی جگہوں پر جگہ نہیں بچی ہے۔
دیکھیں پہلے تو قبرستان جو تھے وہ لیاری کا جو شمالی حصہ ہے دریا کا، سب وہاں تھے۔ اب لازمی بات ہے کراچی جب چھوٹا شہر تھا، 6 ملین اس کی آبادی تھی، اب تقریباً 20 ملین سے زیادہ ہے، تو لازمی بات ہے جگہ جو ہے وہ کم پڑے گی، کیونکہ شہر بھی پھیلا ہے، لیاری کی کا جو شمالی علاقہ ہے وہ بھی سارا آباد ہو چکا ہے اورنگی کی پہاڑیوں تک اور اس کے بھی پار۔ جو قبرستانوں کی روایتی جگہ تھی وہاں اب جگہ نہیں ہے۔
اس وقت کراچی میں 192 قبرستان ہیں، جن میں سے صرف 48 کے ایم سی کے پاس رجسٹرڈ ہیں۔ رجسٹر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر قبرستان کسی نہ کسی فلاحی ادارے سے منسلک ہیں، ان کے علاوہ جو بچتے ہیں وہ کراچی کے میئر وسیم اختر کے مطابق کسی مافیا سے جڑے ہیں۔
اباؤٹ 10 ایکرز پہ سرجانی میں ایک ماڈل قبرستان بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے بجٹ میں کوئی اباؤٹ 2 کروڑ روپے رکھے ہیں، اینڈ فار دا مینٹیننس جو قبرستانوں کا بہت برا حال ہے، اس میں کافی قبرستان ایسے ہیں جس کے اندر سے سیویج لائن جا رہی ہے آس پاس سے، اور سیویج لائن لیک ہیں، ہم نے اس کی مینٹیننس کے لیے 1 کروڑ روپے رکھا ہے، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی مافیا ہے جو ان قبرستانوں کو کنٹرول کرتی ہے، یہ آج کا ایشو نہیں ہے، یہ پچھلے 10-12 سال سے چلا آ رہا ہے ایشو۔
عارف حسن نے کہا کہ مافیا وہی مضبوط ہوتی ہے جہاں حکومت کمزور ہوتی ہے۔
میں تو انہیں مافیا نہیں کہتا، یہ تو سروس پرووائڈرز ہیں اصل معنوں میں، جب حکومت نہیں پرووائڈ کر سکے گی تو غیر رسمی طور پہ تو ان مسئلوں کو کا کوئی حل تلاش کریں گے نہ لوگ۔
ماہرین نے کہا کہ شہر سے دور میت لے جانے میں دشواری تو ہوگی، لیکن لوگوں کو اس بات پر رضامند کرنا ہوگا کہ اب قبرستان شہر کے اندر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سحر بلوچ، بی بی سی کراچی۔
اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی خواتین بائکرز پر مبنی خصوصی سیریز میں آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے سفری سہولیات فراہم کرنے والی کمپنی کریم کی پاکستان میں پہلی خاتون بائک رائڈر رفعت شیراز سے۔ بی بی سی کی نامہ نگار ہماری ساتھی حنا سعید نے رفعت شیراز سے بات کی اور جانا کہ پاکستان میں بطور ایک موٹر سائیکل رائڈر ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔
میرا نام رفعت شیراز ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میں 12 سال کی تھی جب سے میں بائک ڈرائیو کر رہی ہوں۔ میں اکثر لڑکوں کو دیکھتی تھی اس چیز کے اوپر کہ لڑکے بائک ڈرائیو کر رہے ہیں، میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بائک ڈرائیو کروں، تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے پاکستان کی فرسٹ فیمیل بائکر یعنی کہ میں بن جاؤں گی کریم میں آ کے۔ جب کوئی مجھے رستہ نہیں دے رہا ہوتا اور مجھے اوور ٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں بھی پھر کسی سے کم نہیں ہوں، میں بھی اپنی بائک کو لے کے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں بیچ میں سے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ فیمیل ہے یا میل، کیونکہ میرا گیٹ اپ کچھ اس قسم کا ہے تو اس میں کسی کو زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ بہت زیادہ غور کرنے پہ اگر کسی کو ہو تو ہو جائے۔ جب میرے سے کوئی بڑی ایج کا بندہ اپنی رائڈ بک کر لیتا ہے میں تب اس کے ساتھ اور تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں۔ یہی بھائی کیا ہے کہ اس کو میں پیچھے کرتی ہوں کہ بھائی تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھا ہو، فیمیل کے ساتھ ہو، میل کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہو آپ۔ تو بعض دفعہ مجھے کہتے ہیں اس چیز کا کہ میڈم ہم تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسا کریں کہ آپ بائک چلا لیں، میں آپ کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتی ہوں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو۔ ورنہ بعض ہوتے ہیں کہ جو پہلی رائڈ پہ ہی یعنی کہ نام دیکھتے ساتھ ہی 2 منٹ کے اندر کینسل کر دیتے ہیں کہ یہ تو فیمیلز ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے ہم جائیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ۔ کریم میں یہ تھوڑا سا ایشو ہے مجھے اس چیز کا کہ جتنا بھی ارن کرتی ہوں وہ سارا یہ تو میری بائک پہ نکل جاتا ہے، پیٹرول پہ، بائک پہ۔ تو اسی کی وجہ سے کر کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جاب بھی کروں اس کے ساتھ ساتھ اسٹارٹ اپنی۔ ریسنٹلی میں نے ابھی سیلی کمپنی کو جوائن کیا ہے جو ویجیٹیبلس اور فروٹس کی سیل کرتی ہیں۔ وہاں پہ بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے درمیان میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں۔ میں ان کی پہلی فیمیل بائک رائڈر ہوں جو جا کے لوگوں کے گھر میں ڈلیوریز دے کے آتی ہوں، کیونکہ میں صبح 6 بجے یعنی کہ نکلتی ہوں، پہلے اپنی رائڈس کمپلیٹ کرتی ہوں جس حد تک ہوتی ہیں 10 بجے تک، اس کے بعد میں اپنی کمپنی میں واپس چلی جاتی ہوں جاب کے لیے 10 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک، اور 7 بجے کے بعد پھر دوبارہ میں اپنی رائڈ سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ میں مزید آگے یہ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے کمپنی سپورٹس کریں جس کی وجہ سے مزید میں آگے جاؤں۔ میں ورلڈ ٹور کرنا چاہتی ہوں وہ بھی بائک کے اوپر۔
یہ تھیں رفعت شیراز، موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے سفری سہولیات فراہم کرنے والی کمپنی کریم کی پاکستان میں پہلی خاتون بائک رائڈر۔ انہوں نے بات کی ہمارے ساتھی حنا سعید سے۔ اور سامعین، کامیاب کاروبار کی جب بات آتی ہے تو عمومی تاثر یہی ملتا ہے کہ اسے چلانے والا یا تو مرد ہوگا یا پھر کوئی پرجوش نوجوان، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے ایسی کامیاب کاروباری خاتون کے بارے میں جنہوں نے 75 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو اپنے کھانوں کا دیوانہ بنا دیا ہے۔ سنیے سبا رحمت سے۔
دنیا میں آج کل کوشش تو ہر نوجوان کی کم عمر میں ہی نئے نئے کاروبار شروع کرنے کی ہوتی ہے، لیکن کراچی کی آنٹی لولو نے تو 75 سال کی عمر میں جا کر روایتی حیدرآبادی کھانوں کا ایک ایسا کاروبار شروع کیا ہے جس سے لوگ ہاتھوں کی انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہیں۔ یہ آنٹی لولو منفرد نام ہی تھا جو ہمیں ان کے کراچی میں قائم نئے ریسٹورنٹ کی جانب کھینچ لایا، لہٰذا پہلے تو ہم نے ان سے ان کے اس منفرد نام کا مطلب ہی پوچھا تو آنٹی لولو نے بتایا۔
لولو کا مطلب قرآن شریف میں ہے، لولو سورہ رحمان میں، اس کا مطلب ہے موتی، پرل، لولو المرجان۔
آباؤ اجداد کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا اور پاک و ہند کی تقسیم کے وقت وہ 1 سال کی تھی جب پاکستان منتقل ہوئی۔
پلی بڑی سب یہاں ہوں، تعلق تو حیدرآباد دکن سے تھا مگر اب تو پکی پاکستانی ہوں۔ میں بچی تھی، بہت کلاس 1 میں تھی، ٹیوشن میں جاتی تھی، اسکول میں بھی جاتی تھی، مطلب اٹ واز مائی ہابی، شوق سے پڑھاتی تھی میں۔
تقریباً 40 سال اسکول میں تدریس کا کام کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد کھانے پکانے کے شوق کو کل وقتی توجہ دینا شروع کی۔
ٹیچنگ چھوڑ دی، میں گھر بناتی تھی چیزیں، اسکول کے میرے فرینڈز اور یہ وہ میرا فوڈ بہت پسند کرتے تھے، تو ایون میرے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی کہتے تھے آنٹی آپ کیوں نہیں کرتے، کوکنگ کیوں نہیں کرتے، تو میں ایک دو ہیلپر ہیں، میں نے شروع کیا۔ میں نے तो उसमें मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जब भी मेरा बेटा कहता था कि भाई जरा ड्राइवर की जरूरत हो, तो मैं कहती थी भाई मेरे ड्राइवर इज बिजी डिलीवरी करने गया, तो क्या डिलीवर करें क्या, तो आई सेड आई एम डूइंग दिस।
हैरान कुन बात ये भी थी कि जब हमने ये जानना चाहा कि ऐसे मजेदार पकवान बनाने का हुनर उन्होंने कहाँ से सीखा, तो मालूम हुआ उन्होंने ये सब अपने तजुर्बे से सीखा।
खुद तजुर्बे से बनाया मैंने, और मेरे इसमें मेरी वालदा का बहुत हाथ था, तो वो कहते थे कि सब कुछ जब खाते हो तो आता भी होगा पकाना।
अपने ही नाम से शुरू करदा आंटी लूलू के बाजाबता कारोबार को महज 5 माह का वक्त ही गुजरा है। इनके खानों के बारे में इनके एक बाकायदा खरीदार फराज ने बताया कि जायके के साथ साथ हिफ्जाने सेहत की वजह से वो इनके खानों को तरजीह देते हैं।
हैदराबाद की टेस्ट है, इसमें साफ सुथरा भी है और जरा हटके है ये, वो बल्कि ऑर्डर पे हम करवाते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं, ये आराम से आंख बंद करके बच्चे को खिला सकते हैं।
आंटी लूलू का फेसबुक पेज भी है जहां आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। तकरीबन 6 लोगों पर मुश्तमिल अमले के साथ काम करती हैं और इस बात पर यकीन रखती हैं कि पैसे के साथ इंसानों को खरीदा नहीं जा सकता।
मैं अपने नौकरों को पैसे से तो कभी नहीं खरीदती, बट दे विल नॉट गो। अगर उनको अच्छा बड़ा ऑफर भी मिला है तो अभी तक तो माशाल्लाह नहीं गए, अल्लाह ऐसे ही रखे, पता नहीं होता, मगर वो कभी नहीं छोड़ते मेरे को। उनको ऑफर भी मिला मगर वो नहीं गए। इज्जत देते ना आप नौकरों को, अगर आपको नौकर काम करें तो भी इंसान है ना, आप उनको इज्जत दो वो आपको इज्जत देंगे।
आंटी लूलू ने इस उम्र में कारोबार के आगाज से साबित कर दिया कि मुतहरिक जिंदगी गुजारने का फन यही है कि कभी भी उम्र इसके आड़े ना आए।
औरतें अगर अपने आप को बिजी ना रखे, कोई भी हो इंसान बिजी ना रखे तो जल्दी ही बैठ जाता है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।
सबा रहमत की रिपोर्ट। और आइए अब हम आपको शारजा लिए चलते हैं जहां PSL क्रिकेट टूर्नामेंट का ताज़ा अहवाल बताने के लिए हमारे नामानिगार अब्दुल रशीद शकूर मौजूद हैं। शकूर जी बताइए, आज इस्लामाबाद और क्वेटा का शायद मैच है, आज के मैच के बारे में बताइए, क्या तैयारियां हैं, क्या खबरें हैं?
जी, अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर मैच शुरू होने वाला है। टॉस हो चुका है और क्वेटा ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैटिंग करेगी और दोनों टीमों में दो दो तब्दीलियां की गई हैं। इस्लामाबाद के लिए अच्छी खबर यह है कि कप्तान मिसबाहुल हक फिट हो गए हैं, हैमस्ट्रिंग की तकलीफ की वजह से वो 2 मैचेस नहीं खेल पाए थे पिछले 2 मैचेस, तो अब वो टीम की क़यादत भी कर रहे हैं और इस मैच में भी वो नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में जनूबी अफ्रीकी जो बैट्समैन है जेपी डुमेनी, वो भी ये मैच खेल रहे हैं। तो दोनों टीमों ने दो दो तब्दीलियाँ की। क्वेटा ने महमूदुल्लाह रियाज को शामिल किया है बांग्लादेश के, और ऑस्ट्रेलवी जो खिलाड़ी हैं जॉन हेस्टिंग, वो टीम का हिस्सा बने हैं। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है, इस वक्त क्वेटा ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है।
अच्छा, वैसे शुक्र आप क्या समझते हैं कि इन टीमों में से इस वक्त इस टूर्नामेंट में ज्यादा मजबूत कौन सी टीम जा रही है?
अंबर, कुछ कहना बहुत ही मुश्किल होता है, ये T20 जो है बड़ी फास्ट क्रिकेट है और इसमें ये होता है कि जिस दिन जो टीम अच्छा खेल रही होती है और जो मौकों से फायदा उठाती है वो उसकी गिरफ्त मैच पे मजबूत रहती है और वही फाते बनकर मैदान से बाहर निकलती है। दोनों टीमें हम पलना है। क्वेटा की टीम वो है कि जो पिछली दोनों PSL का फाइनल खेल चुकी है, अनफॉर्चुनेटली वो दोनों मरतबा फाइनल हारे थे। इस्लामाबाद वो टीम है जिसने पहली PSL जीती थी, तो और इस वक्त भी ये बराबर पर ही है। दोनों टीमों ने अब तक 2 मैच खेले हैं, दोनों ने एक एक जीता है, एक एक हारा है, तो आज जो है जो भी टीम जीतेगी तो वो एक नफसियाती बढ़तरी हासिल हो जाएगी उसको अगले मैचों के लिए भी।
अच्छा अच्छा शकूर, मुख्तसरन ये भी बताइएगा कि एक हफ्ता हो गया है पूरे टूर्नामेंट को, तो किस कैसे जा रहा है टूर्नामेंट, मतलब जोश व खरोश है उसमें, मतलब तवक्कात के मुताबिक सब चल रहा है, लोग आ रहे हैं मैच देखने?
नहीं, ये यहाँ पे ये जरूर मैं बताऊंगा कि जो क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक ये जो टूर्नामेंट है वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं कह सकते। दुबई के भी जो 8 मैचेस हुए हैं उसमें भी हमने देखा कि क्राउड जो है वो इतना ज्यादा नहीं आया शायकीन। अच्छा। और यही कहा जा रहा था कि चूंकि वहाँ पे ग्राउंड दूर है तो आप हो सकता है कि शारजा में ये 7 मैचेस हैं तो इसमें क्राउड जो है वो आए, क्योंकि ये शहर में ग्राउंड है और जो यहाँ के जो शायकीन है वो ज्यादा यानी क्रिकेट लवर्स हैं, तो हो सकता है कि ये शारजा क्रिकेट ग्राउंड जो है وہ بھر جائے شائقین سے.
اچھا چلیں شکور, تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے شارجہ سے ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور. اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری, پروڈیوسرز تھے سہیل حلیم اور اطہر کاظمی. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عنبر خیری کو اب اجازت دیجیے, لیکن آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کو امن مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان کو باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے دہشت گردوں کے معاون ممالک سے متعلق فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں پاکستان کا نام شامل کرنے کی تصدیق کر دی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقے نوحسان میں سیکورٹی فورسز کے کیمپ پر خودکش حملے میں کم از کم 4 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں عارضی جنگ بندی کے دوسرے روز بھی شامی حکومت کی حامی فورسز اور باغی جنگجوؤں کے درمیان لڑائی جاری رہی. لندن اور یورپی یونین کے درمیان برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے حوالے سے قانونی طریقہ کار پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.